अच्छा, अब इसके बाद जो हद कज़फ़ है, एक और हद उसका ज़िक्र है यहाँ पे, कि जब कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि फलां इस ख़ास तौर पे ज़िना का इल्ज़ाम लगाए कि फलां ज़िना में इन्वॉल्व है और उसने ऐसा काम किया है, तो ऐसे ही नहीं कह सकता जब तक कि जैसे मैंने आपको बताया कि चार गवाह ना ले आए। ठीक है, चार गवाह लाएगा तभी वो किसी के ऊपर कोई बात वो जाके गवाही दे सकते हैं, वो भी अदालत में। चारों की गवाही होगी तो तभी जाके यानी उसको सज़ा मिलेगी। अगर कोई इसके बगैर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी अपने अलावा और तीन गवाहियां नहीं हैं, और ये भी मर्दों की होनी चाहिए, यानी चार गवाहियां किसी के पास नहीं हैं, तो वो किसी औरत या मर्द किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इस आयत में आप देखेंगे इसकी सज़ा बताई गई है कि अगर कोई ऐसा करता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो उसकी क्या सज़ा है। ठीक है, यानी कोई उठ के यहाँ पे बता दिया गया, कोई उठ के किसी के ऊपर भी कोई बात नहीं कह सकता, इसमें बहुत ज़बरदस्त मुसलमान औरत की इज्जत को प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए कि आप देखते हैं ना कि हमारे माशरों के अंदर लूज टॉक बहुत होती है, जुबानें मिली हुई हैं, जिसका जो दिल चाहता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। कुरान तो पढ़ा ही नहीं ना, आप ये देख लें कि हज़रत उमर ने फरमाया कि इस सूरत को तालीम दो अपनी औरतों को, इसकी तालीम यानी कुरान पाक की पूरी तालीम लेनी चाहिए, लेकिन इसको ख़ास तौर पे फरमाया कि इसकी तालीम दो। वजह क्या है? इसमें वो बातें हैं जो कि ख़ास तौर पे औरतें उनके अंदर बहुत इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि औरतों का मशगला एक होता है कि वो बस इधर की बातें उधर उधर की इधर, उसको किसी को किसी के साथ देख लिया, उसका इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया, और यानी उस हद तक पहुंच गए कि अच्छा लगता तो ऐसे है कि इसका इसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक है, फिर वो लगता लगता ख़त्म हो जाता है, फिर ये कि है ही है, आगे से आगे आगे से आगे। और ये बीमारी इतनी कॉमन है कि आप देखें कहीं कोई ज़रा सा भी किसी का कोई बात किसी को नज़र आती है ना, तो इतनी बड़ी वो जो बात का बतंगड़ होता है वो बना के बैठ जाते हैं। इसलिए इतनी सख्त यहाँ पे सज़ाएं बताई गई ताकि कोई ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले 100 दफ़ा सोचे। और इस सज़ा को क्या कहते हैं? हद कज़फ़। हद कज़फ़, काफ वैल फा, कज़फ़ का मतलब है किसी भी पाकदामन मर्द या औरत के बारे में जिना का इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, जबकि कोई चार गवाह ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कज़फ। इसकी ऊपर भी हद लगती है, और वो हद कितनी है वो ये देखते हैं हम यहाँ। अच्छा, अब क्या है? वल्लदीन यरमून अल-मुहसनात, वो लोग जो तोहमत लगाते हैं पाक दामन औरतों पर। मुहसना का पता कैसे चलेगा कि कोई मुहसना है? दो चीज़ें हैं इसके अंदर। नंबर वन, यानी वो एक इज्जतदार शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हो। नंबर टू, या वो शादीशुदा हो, क्योंकि देखिए यही दो हिफाजत की चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको तर्जुमे में बताया, तो अब वो किला बंद हो गई ना, हिफाजत में आ गई, या तो अपने ख़ानदान की हिफाजत में या शौहर की हिफाजत में। जो इनके ऊपर किसी यानी शादीशुदा औरत पे या कंवारी भी है तो एक ख़ानदानी लड़की है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब इस थोड़ा सा जेहन में ये भी रखिएगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है जब ये आयतें उतर रही हैं। मुनाफिक तो बड़े खुश हुए होंगे कि अच्छा ये आयतें उतर रही हैं, अब देखा क्या होता है। वल्लदीना यरमून अल-मुहसनात, और वो लोग जो तोहमत लगाएं मुहसना औरतों पर, सुम्मा फिर लम यातू, ना लाएं बि अरबाती शुहदा, चार गवाह, वो इसके ऊपर चार गवाह नहीं ला सकते। अब कितना चांस है कि जी चार गवाह ऐसे ملیں کہ جو یہ گواہی دیں کہ جیسے سلائی سرمے میں جاتی ہے اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے, اتنی حد تک ہے یہ بتایا گیا. چار لوگ اس طرح کے آئی وٹنس ہوں, ہم نے یہ عمل خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر نہیں لا سکتے چار گواہیاں اور انہوں نے ایسے ہی اپنی زبانیں کھول دی ہیں, پھر کیا کرو؟ فجلدوہم, تو کوڑے مارو ان کو. سمانینا جلدا, 80 کوڑے. نمبر ون, یہ سزا ہوگا. نمبر ٹو, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, ان کی شہادت گواہی آئندہ کے لیے کبھی قبول نہیں کرنی, کیونکہ گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے نا. یہ ڈکلیئر ہو گئے کہ یہ جھوٹے ہیں, اس لیے کہ چار گواہیاں نہیں لا سکے. وہ نمبر تھری, وہ اولائک ہم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں جو ایسے ہی منہ کھول لیتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے. یعنی یا تو چار گواہیاں ہوں, اگر چار گواہیاں نہیں ہیں تو تم کسی کی عزت کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور ہمارے ہاں تو کتنا ہی آسان ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی وہ کاری کر دیا. کاری کیوں کر دیا؟ کہ وہ کسی کے ساتھ جا رہی تھی, اس کو اس کے بھائی کو شک ہو گیا تھا. اور اسی طرح ہمارے سندھ کی طرف تو یہ ہے, پنجاب کی طرف غیرت کے نام پہ قتل کرنا, اور دوسری جگہوں پہ بھی غیرت کے نام پہ قتل کرتی ہے. اب جب غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے عدالتوں میں بھی جا کے ان کے اوپر کم سزا نافذ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں غیرت کے نام پہ جو کیا تو بھائی بہت انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کے بعد قتل کر دینا چاہیے تھا. نہیں, چار گواہ لے کر آؤ. نہیں ہے چار گواہ تو پھر خاموش ہو جاؤ. اب آپ عدالت میں جا کے ان کو سزا نہیں دلوا سکتے, نہ یہ خود کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ آگے بھی آ رہی ہے اس کی بات کہ خود ہی کوئی چیز اٹھا کے قتل کر دے. عورت کی عزت اور اس کے حقوق کی دیکھیں اسلام نے کیسے حفاظت کی ہے, کہ تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم کسی کے بارے میں ایسی بات کرو کہ ایک کوئی زبان سے نکالے اور سارے محلے میں بات پھیل جائے. ایسا ہی ہے, بس اس طرح سے ہی ہے. کسی نے دیکھا آنکھوں سے؟ نہیں دیکھا کسی نے نہیں. ہم نے جاتے دیکھا تھا, ہم نے اس کے گھر میں انٹر ہوتے دیکھا تھا. زبانیں جو ہے نا بے لگام ہوئی ہیں. یہ آیت زبانوں کو لگام دے دیتی ہے. پتہ نہیں کتنی ہی عورتیں ہیں جو اس دنیا میں تو اس سزا سے بچ جاتی ہیں, کیونکہ آج حدود نہیں ہے نا, اور جو مرضی جو کچھ کہتا جا رہا ہے. کہیں پریس والوں نے بغیر کچھ دیکھے سمجھے خبر نکال دی, اور کہیں پریس کو تو جو کیا کہنا ہے, ہم خود پریس سے کم ہیں, کسی میڈیا سے کم ہیں. ادھر سے ادھر لکھا, اسے ادھر لکھا, اس کو فون پہ یہ کہہ دیا, اسے نے آگے وہ کہہ دیا, اور جنگل کی آگ کی طرح ایک عورت کو بدنام کرنے کے لیے. اور محسنات کا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا ذکر ہے, حالانکہ آدمی پہ بھی اگر کوئی ایسا الزام لگائے تو اس کو بھی چار گواہ لانے ہیں. میں یہاں پہ کتنے آرام سے عورتیں کھڑی ہو کے کہہ دیتی ہیں وہ فلانا آدمی جانی ہے, پتہ ہے وہ تو ایسا ہے. کوئی عورتیں اپنے ہسبینڈ کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہوتی, تو ہیں کیا تمہارے پاس اتنے گواہ؟ اگر نہیں ہے تو پھر خاموش رہو, پوری دنیا میں ان کو بدنام کیا ہوتا. آدمی کا پھر کیوں نہیں ذکر ہے, عورت کا کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ آدمی کا تو کوئی کہہ کے دیکھے پھر وہ اس کا خود ہی فکس کر لے گا, عورت بیچاری وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں کیا عورت کا بڑا اس طرح, عورت کو تو کوئی حقوق نہیں ہے اسلام میں, وہ دیکھو تو قرآن پڑھ کے دیکھو کہ عورتوں کی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کی بھی کتنی نگرانی کی اور کتنے احکامات ان کے لیے. سورہ نساء پڑھ کے دیکھو اٹھا کے, ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عورت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہے. کہ جس کو تم کمزور سمجھتے ہو, جو اپنا نہیں خود اپنے لیے کچھ کر سکتی, اللہ ہے اس کی سائڈ پہ. کس کی یہ جرت ہے کہ وہ ایسی, پھر تو اب مجھے بتائیں کون چار گواہیاں لا کے دے سکتا ہے ایسی. ایک دفعہ سے عمر کے دور میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ چار لوگ تھے, ان میں سے تین نے آدمی پہ الزام لگایا تھا, تین نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بھی متزلزل ہو گیا, ایک کو بھی شک ہو گیا, تو باقی تین کو حد قذف لگائی گئی تھی. کیوں ان کو حد قذف لگائی گئی؟ 80 کوڑے ان کو کیوں مارے گئے؟ اس لیے کہ چوتھا تمہارے پاس نہیں تھا, تم نے نام لیا تو لیا کیسے؟ تو تین کو سزا ملی تھی. اور یہ تو ابھی حضرت عمر کا ہی دور تھا. اتنی یعنی اس کو سیریس سمجھا جاتا ہے؟ تین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا لیکن چوتھا نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ایک ہو, دو ہو, تین بھی کہہ دیں اگر, لیکن جب تک چار نہیں ہوں گے تو تین کے بھی کہنے کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا ہے. اب اس کے بعد کون سی ساس اپنی بہو کے اوپر یا کون سی بھابھی اپنی نند کے اوپر یا کون سی کوئی اٹھ کے ایسا کسی کے اوپر الزام لگا سکتے جس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی نا تو 80 کوڑے میرے لیے ہیں. چاہے وہ بات سچ بھی ہو, تمہارے پاس 4 تو نہیں نا گواہ تھے. اور دیکھیں جس کنوارے نے کیا اس کو 100 کوڑے ہیں اور ان کے 80 کوڑے ہیں الزام لگانے والے. کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام نے زنا کو تو برا کہا ہی کہا ہے لیکن الزام لگانے کو بھی برا کہا ہے. کیوں اس کی کیوں ایسی پھر اس کی سزا ہے؟ دیکھیں جس معاشرے میں ہر وقت یہی گوسپس ہونے لگیں, جس معاشرے میں یہی باتیں عام ہونے لگیں, جو مرضی کسی کے اوپر الزام لگانے لگے, وہاں پہ کسی کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ دوسرا اس معاشرے کا مزاج کیا رہے گا کہ گندی باتیں اچھالی جا رہی ہیں ہر وقت؟ یا تو ثبوت لا تو ان کو سزا دی جائے, نہیں ہے ثبوت تو پھر ایسی باتوں کا پرچار اسلام نے پسند نہیں کیا کہ لوگ یہ باتیں بیٹھ بیٹھ کے آپس میں کرتے رہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں سکینڈلز کسی کے مشہور ہو جاتے ہیں, اب وہ سکینڈل بن گیا اب ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی بات ہے. نہیں, برائی کو کی تشہیر جو ہے نا آگے بھی آپ پڑھیں گے, برائی کی شہرت, بے حیائی کی باتوں کی شہرت, بے حیائی کی باتیں آگے آگے کرنا, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلامی معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور عورت کو تحفظ بھی دیا گیا. اور دیکھیں 3 سزائیں اس کی ہیں, صرف ایک نہیں ہے. کوڑے بھی مارنا ہے, ان کی کبھی گواہیاں نہیں, یعنی ابھی کریڈیبلٹی اس کی ختم ہو گئی معاشرے میں, اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. حالانکہ اس نے خود کچھ نہیں کیا ہوا. زبان کا کھولنا, زبان کی سے غلط بات نکالنا, دیکھو کہاں تک انسان کو پہنچا سکتا ہے. اور پھر فاسق بھی ہے, یہ دین کی حدیں توڑی ہوئی ہیں اس نے, نافرمان ہے یہ جو دوسروں کی عزتوں کا پاس نہیں رکھتا. اور یہ سزا اس کے لیے بھی ہے جو کسی کے اوپر لواطت کا الزام لگاتا ہے. پتا جو کسی کے اوپر لواطت کا الزام, ہوموسیکشوالٹی کا الزام لگاتا ہے, اس کے لیے بھی ہے. استغفر اللہ ربی. تو پھر سوچیں پھر زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ زبان سے متعلق ہی ہے. کیا کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبان کھولی ہے. یاد رکھیں یہ اس نے اپنی کوئی ایسی مطلب گناہ میں خود نہیں انوالو ہوا, پھر بھی زبان کھولنا اور غلط بات کے اوپر کھولنا, کسی کے سکینڈل بنانا, کوئی محلے میں ہے, کوئی کسی اسکول کالج میں ہے, لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کی سہیلیوں کے سکینڈل بنا دیتی ہیں, یا لوگ ٹو میں لگے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے تو گندی مکھی طرح ہوتے ہیں, ان کا کام ہی ہوتا بس ہم یہ دیکھتے رہیں کہ لوگوں کی بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہیں, ان کا کوئی کہیں چکر تو نہیں ہے. اچھا فلانے کا فلانے کے ساتھ ہے, فلاں کا فلاں کے ساتھ ہے, یہ اس کے ساتھ ہے, یہ وہ اس کے ساتھ ہے. ہر وقت اس چیز پہ نظر رکھتے رہنا, ہم کہاں سے کوئی چیز پکڑے تو وہ گندی مکھی تو ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. اب سوچیں ایک معاشرے میں جب یہی چرچے ہوں, چاہے وہ نیوز میں دکھا رہے ہیں, چاہے وہ کہیں پہ بھی, تو سب کا ذہن کس طرف لگ جاتا ہے بتائیں. جس چیز کو آج ہمارا میڈیا اتنے شوق سے دکھاتا ہے, کئی رسالوں کی باہر جو کور ہوتا ہے اس کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے اور یہ نیوز دی جاتی ہیں, اور لوگ خریدتے ہی اس لیے تاکہ ہم یہ پڑھیں. اور یہ بھی ایک گندا ٹیسٹ ہے, اس کا چسکا لگ جانا یہ گندا ٹیسٹ ہے. ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے, ورنہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو کوڑے لگ کے پیٹو دیڑ دی جاتی. اب یہاں پہ بچ گئے تو وہاں کیسے بچو گے پھر آخرت میں؟ وہاں پہ تو سزا ملے گی نا. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان چیزوں کو بڑا کر لیتے ہیں. کسی کو کسی کے گھر پہ آتے جاتے دیکھ لیں, کسی کو فون پہ باتیں کرتے دیکھ لیں, کسی کو زیادہ کچھ بنتے سنورتے دیکھ لیا تو نہیں ضروری اس کا کچھ ہے. اللہ اکبر. تو अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ये भी हद कजफ कब लगाई जाएगी, जिस वक़्त किसी पाक दामन औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाया जाए, या तो अपनी आंखों से देखा हो और साथ भी और गवाह हो, और नहीं देखा तो फिर खामोशी, अगर खामोशी नहीं की और प्रचार करने की कोशिश की तो फिर 80 कोड़े लगेंगे। ये तो देखें, आगे आप देखेंगे एक साहबी ने अपनी बीवी को खुली आंखों से ऐसा करते हुए देख लिया, तो तब भी वो कोई एक्शन लेने के लिए एकदम नहीं खड़े हुए। और हमारे जाहिल माशरे के अंदर जिना करना तो दूर की बात है, किसी को शक भी हो जाए ना तो कहाँ से कहाँ कत्ल और ये और वो, और कहाँ तक बात पहुँच जाती है, और इसको गैरत कहते हैं। अल्लाह से ज़्यादा कौन गैरत वाला। अच्छा, अब कज़फ़ को भी जो हद कज़फ़ भी जो लगेगी ना, वो भी उस बंदे को आकिल बालिग होना चाहिए, ये नहीं वो दीवाना किसी को ऐसे ही कहता जा रहा है अब उसको पकड़ के हद कज़फ़ लगाई जा रही, नहीं उसको भी आकिल बालिग हो ना, कोई बच्चे की बात के ऊपर ऐसे ही तबार किया जाएगा। वह इल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें इसके बाद, वह असलाहु और इसलाह कर लें। अब ये किसके लिए, बाज़ आइम्मा कराम कहते हैं कि जब वो तौबा कर लें, इसलाह कर लें और एक शराफत की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, अब वो नेक शरीफ हो गए हैं, तो अब इनकी गवाही कबूल कर ली जाए। लेकिन बाकी सारे कहते हैं नहीं, अल्लाह तआला ने फरमाया ला तक़बलू लहुम शहादतन अबदन, कभी भी नहीं अब इनकी शहादत लेनी। इसलिए तायब होने के बाद और इसलाह करने के बाद, हाँ ये फासिक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि इनकी तौबा फिर आप कबूल कर ली जाए। ठीक है, तो यानी अगर ऐसा इंसान तौबा कर लेता है और फिर उसके बाद कभी ऐसा काम दोबारा नहीं करता, ये होती है इसलाह। और अगर जो उसने झूठी बात कही है तो फिर भी आगे आके कहे कि भाई मैंने तो झूठ कहा था, मैं अपनी इसलाह करता हूँ, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम ना करे, इससे हमें पता चलता है कि ऐसे ही माफ़ी नहीं हो जाती बस मैं तौबा कर लूँ, बल्कि अपनी इसलाह करना ज़रूरी है, उस काम को छोड़ना ज़रूरी है। फ़इन्ना अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तब जाके है कि फिर अल्लाह है गफ़ूरुर रहीम। ये हमारी तरह बातें करने से नहीं सिर्फ है कि ना कोई तौबा करते हैं, ना कोई उस गुनाह के ऊपर पछताते हैं, ना उस गुनाह को छोड़ते हैं, बस घर बैठे ही कहते रहना अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है ना, बस वो खुद ही माफ़ करता जाएगा। हमारा काम है गुनाह करते जाना, उसका काम है माफ़ करते जाना। तो आपने माफ़ी कब मांगी, क्या आप वाकई तौबा करते हैं? और अगर हम में से कभी किसी से ऐसा काम हो गया कि हमने किसी के ऊपर ज़ुबान खोली है, तो फिर तो ज़रूर इसके ऊपर हमें तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, चाहे नहीं भी सज़ा मिलनी। अब इस दुनिया में तो नहीं कोई अदालतें ऐसी, ना कोई नहीं भी हो सकता ऐसा, फिर भी अल्लाह से इतनी ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें कि आखरत में ना पकड़ हो जाए। आगे है हद लियान, ये तीसरी अब हम हद पढ़ रहे हैं। पहले हमने हद ज़िना देखी, उसके बाद हमने देखा कि हद कज़फ क्या होती है, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि लियान की सज़ा क्या होती है। और लियान जैसे कि लफ्ज़ से आपको पता चलता है लान से है, जैसे हम कहते हैं ना लान तान करना, और इसका मतलब होता है जब अल्लाह की तरफ निस्बत की जाए कि अल्लाह ताला लान करता है, तो इसका मतलब है अल्लाह की तरफ से धुतकारना और अल्लाह की तरफ से खैर से दूर कर देना, अल्लाह ताला खैर से उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है। और जब इसकी निस्बत मखलूक की तरफ हो तो ये बद्दुआ का कलमा है, जैसे कहते हो ना कोई किसी को आता है लानत हो इसके ऊपर यहाँ से, तो ये एक बद्दुआ का कलमा है। और लियान जब हम कहते हैं लियान, तो लियान का कानून जो यहाँ पे बताया गया, तो लियान का मतलब क्या है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को जिना की तोहमत लगाए, तो अब इमाम उसके और उसके बीवी के दरमियान लियान कराए। ठीक है, मर्द क्या करे, मर्द से स्टार्ट हो, मर्द चार दफ़ा कहे कि मैं अल्लाह को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैंने फलां आदमी के साथ इसको देखा है कि इसने जिना किया, और मैं अपनी इस तोहमत में सच्चा हूँ। जब वो चार दफ़ा ये कसम खा ले, तो पांचवीं दफ़ा ये कहे कि अगर जिना की तोहमत लगाने में मैं झूठा हूँ, मैंने ये तोहमत लगाई है, झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो اللہ کی لانا تو میرے اوپر, اسی لیے تو لیان ہے نا یہ. پھر اس کے بعد اب عورت کو تو پھر رجم کر دیا جائے گا نا, لیکن عورت رجم سے کیسے بچ سکتی ہے؟ اب عورت اگر کہتی ہے نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا ہے میرا ہسبینڈ, اس نے میرے سے ویسے ہی اس کو میرے سے مطلب تکلیف تھی اور یہ میرے اوپر اس حد تک گر گیا کہ اب میرے اوپر غلط کاری کا الزام لگا رہا ہے, میں ایسا نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے گی؟ وہ بھی چار دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ میں اللہ کو اس بات پہ قسم کھاتی ہوں, گواہ بناتی ہوں کہ اس آدمی نے جو میرے پر تہمت لگائی ہے یہ اس تہمت میں جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ تہمت ہے, یہ جھوٹی بات ہے. پانچویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچوں میں سے ہو, واقعی اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. اور جب یہ لیان ہو جاتا ہے تو وہ عورت اس آدمی کے لیے پھر بائنہ ہو جاتی ہے, وہ آدمی اس کو یا تو طلاق دیتا ہے اور یہ کبھی دوبارہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے, اور یا پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچہ اس عورت کی طرف نسبت کیا جاتا ہے, آدمی کی طرف نہیں کیا جاتا, یعنی اس کو اس کا باپ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اس عورت کی طرف ہی اس کی نسبت ہوتی ہے. تو مرد کہتا ہے, آپ نے دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ مرد کہتا ہے کہ لعنت ہو اس کے اوپر, پانچویں دفعہ لعنت کے الفاظ کہتا ہے اور عورت جو ہے نا وہ غضب کے کہتی ہے, یہ تھوڑا سا بیچ میں فرق ہے. اس میں آپ کو پہلے مسند احمد کی ایک روایت میں سنانا چاہتی ہوں کہ جب یہ آیت اتری تھی نا کہ مطلب ہے کہ قذف کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو بھئی اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, تو حضرت سعد بن عبادہ جو تھے, جو انصار کے سردار تھے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہے یہ آیت اسی طرح اتاری گئی ہے؟ آپ نے فرمایا انصاریوں سنتے نہیں یہ, یعنی تمہارے سردار دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کریں, یہ صرف ان کی غیرت کی وجہ سے یہ ایسا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی بیٹی دینے کی جرت نہیں کرتا, اتنی ان کی غیرت ہے, ان کے اندر بہت زیادہ غیرت ہے. تو حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے, میں یہ نہیں کہتا مطلب کہ یہ غلط ہے, لیکن اگر میں کسی کو اس کے پاؤں پکڑے ہوئے دیکھوں, یعنی اگر بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لوں کہ میری بیوی کے پاس کوئی ہو, تو بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا, یہاں تک کہ میں چار گواہ لے کر آؤں, تب تک تو وہ اپنا کام پورا کر لے گا. اب اس بات کو ذرا ہی دیر گزری تھی کہ واقعی یہ ایک واقعہ ہو گیا, ابھی تو وہ تو ایسے کوسچن پوچھ رہے تھے نا کہ اگر بیوی کے ساتھ ایسا ہو تو جیسے یہ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا چار لے کر آؤ نہیں تو پھر خاموش رہو. تو اب بیوی کے لیے کوئی ایسا دیکھتا تو پھر کیا کرے, کہ اتنی دیر میں حضرت ہلال بن امیہ آ گئے. یہ ان تین شخصوں میں سے ایک غیر مرد ہے, خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی. ہلال بن امیہ آئے اور یہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا بھی ہے ایسا اور اپنے کانوں سے سنا ہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا برا معلوم ہوا اور تربیت کے اوپر اچھا نہیں گزرا. سب انصار جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ سعد بن عبادہ کے کال کی وجہ سے ہم پہ آفت آ گئی ہے, یعنی ہم جو وہ کوشچن پوچھ رہے تھے, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا ایگزیکٹلی ویسی چیز وہ کوئی مسئلہ بھی لے کر آ جاتا ہے. تو مگر اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو تہمت کی حد لگائیں اور اس کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں, کیونکہ ایک ہی بندہ ہے, تین میں سے ایک ہے نا, اب تین باقی کہاں سے لائیں. ہلال بن امیہ کہنے لگے واللہ میں سچا ہوں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دے گا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پہ بڑا گراں گزرا ہے, یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں سچا ہوں, اللہ خوب جانتا ہے, لیکن چونکہ میں گواہ پیش نہیں کر سکتا, تو قریب تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حد مارنے کو فرماتے, اتنی دیر میں ہی وہی اترنا شروع ہو گئی. صحابہ کرام آپ کے چہرے کو دیکھ کر علامت سے پہچان گئے کہ اس وقت وہی نازل ہو رہی. جب اتر چکی تو آپ نے حضرت ہلال کی طرف دیکھ کے فرمایا اے ہلال خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے کشادگی اور تمہارے لیے رخصت فرما دی ہے. حضرت ہلال کہنے لگے الحمدللہ مجھے اللہ رحیم کی ذات سے یہی امید تھی. پھر آپ نے حضرت ہلال کی بیوی کو بلوایا اور ان دونوں کے سامنے یہ آیت لیان جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں یہ پڑھ کے سنائی, اور فرمایا دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے. ہلال فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بالکل سچا ہوں. اس عورت نے کہا حضور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ نے حکم دیا کہ اچھا لیان کرو. پھر تو ہلال کو کہا گیا کہ چار قسمیں کھائیں اور پانچویں دفعہ اس طرح سے کہیں جیسے یہاں پہ آئے گا. تو انہوں نے جب چار دفعہ کہہ چکے اور پانچویں دفعہ کی نوبت آئی, ابھی چار پانچویں دفعہ نہیں کہا تھا, تو آپ سے کہا گیا ہلال اللہ سے ڈر جاؤ, دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں سے بہت ہلکی ہے, یہ پانچویں بار تمہاری زبان سے نکلتے ہی تجھ پر عذاب واجب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ قسم اللہ کی جس طرح اللہ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری سچائی کی وجہ سے بچایا, اسی طرح آخرت کی عذاب سے بھی وہ میری سچائی کی وجہ سے مجھے محفوظ رکھے گا. پھر پانچویں دفعہ بھی انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اب اس عورت سے کہا گیا کہ تم بھی چار دفعہ قسمیں کھاؤ کہ یہ جھوٹا ہے. جب وہ چار قسمیں کھا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانچویں دفعہ کے اس کلمے کے کہنے سے روکا, جس طرح سے حضرت ہلال کو روکا تھا, اور سمجھایا تھا کہ بھئی کچھ خیال کرو, کچھ سوچو, دیکھو دنیا کی سزا ہلکی ہے, آخرت کی سزا بڑی مشکل ہے. تو اب اس عورت کو نا کچھ خیال سا پیدا ہوا, وہ تھوڑا سا رکی, تھوڑا سا جھجکی, زبان کو سنبھالا اور قریب تھا کہ اپنا قصور مان لے, لیکن پھر کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی. پھر اس نے کہا کہ اگر میرا خاوند سچا ہو تو اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کے اندر جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس کو جو اولاد ہو وہ حضرت ہلال کی طرف منسوب نہ کی جائے, نہ اسے حرام اولاد کہا جائے. یہ دیکھو کہ حرام کیوں نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ دونوں نے قسمیں کھا لی, اور جو اس بچے کو حرام کا کہے گا یا عورت پر تہمت لگائے گا وہ حد لگایا جائے گا کیونکہ عورت نے قسم کھا لی ہے. اب یہ بھی فیصلہ دیا کہ اس کا کوئی نان نفقہ یہ جو بچے کا یا عورت کا جب تک وہ دودھ پلائے کہ اس کے خاوند پہ نہیں ہے کیونکہ جدائی کرا دی گئی. اور فرمایا دیکھو اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ کا موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو اس کو ہلال کا بچہ سمجھنا, اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہو تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پہ الزام لگایا. وہ آدمی جو تھا وہ ان کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا. تو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی بری صفت کا تھا جو الزام لگایا گیا تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مسئلہ قسموں پہ طے نہ ہوتا, یعنی لیان کا نہ ہوتا, تو میں اس عورت کو حد لگاتا. اب یہ جو بچہ تھا یہ بڑا ہو کے مصر کا والی بنا, اور اس کی نسبت ہمیشہ اس کی ماں کی طرف ہی کی جاتی رہی. ابو داؤد میں یہ روایت ہے. تو دیکھیں اس عورت نے کہا میں اپنی قبیلے کو ہمیشہ کے لیے برا نام نہیں دینا چاہتی, اور یہ نہیں پتا کہ صدیوں بعد بھی لوگ اس قصے کو پڑھیں گے, اور یہ آیات جب پڑھی جائیں گی اس کی تفسیر کے اندر یہ قصہ آئے گا, اور رسوائی تو اس کے لیے لکھ دی گئی نا صدیوں بعد بھی. لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے سے یہ کر لیں گے تو یہ بدنامی ہو جائے گی, یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گی, لیکن دنیا کی سزائیں پھر بھی ہلکی ہیں, آخرت کی سزا بڑی مشکل ہے, وہ نہیں کاٹی جا سکتی. اس کے برعکس آپ دیکھیں وہ غامدیہ قبیلے کی عورت, اس کا جب بھی نام لیا جاتا ہے اور اس کی توبہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی برے جذبات پھر دل میں نہیں آتے. اور یہ یہاں پہ اب ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں, ایک تو دیکھیں اب ان کے اندر سے جھوٹا ہوتا ہی ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دونوں ہی سچے ہوں, ایک جھوٹا ضرور ہوگا, اور وہ جو جھوٹا ہوگا پھر اس کا کیا ہوگا, پھر اس کی جو سزا ہے وہ پھر اللہ کے ہاں ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اب دنیا میں تو اس کو نہیں سزا ملی, دنیا میں تو اس کا دونوں ہی بچ گئے نا. اب ایک کوئی کہہ سکتا ہے کہ لو جی آدمی کہہ سکتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ صاف بچ گئی, تو پھر جس کو یہ یقین ہے نا کہ آخرت کی سزا ہے اور آخرت کا ایک دن ہے, وہ یہ نہیں کہے گا لو یہ کیسے بچ گئی, بچی نہیں, وہ دیکھو کہ اس نے اپنے آپ کو بڑی سزا کے لیے تیار کر لیا. حضرت ابن عمر سے لیان کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کرنے والوں سے فرمایا تمہارا حساب اب اللہ پہ ہے, تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا اور اس عورت پر اب تمہاری کوئی ملکیت نہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے, یعنی اب عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا, ختم, اب وہ ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, جدائی ہو جاتی ہے. مگر ایک تو کوئی جھوٹا ہے نا, اور وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ان کے اندر سے جھوٹا ہے. تو دیکھتے ہیں, والذین, اور وہ لوگ, یرمون ازواجہم, جو الزام لگاتے ہیں اپنی عورتوں پر, اپنی بیویوں پر. اسی بارے میں دیکھیں جو ہلال نے بھی فرمایا تھا کہ اب وہ اگر ایسا انسان اگر وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسا ایسا دیکھا ہے, تو پھر آپ اس کو حد قذف لگائیں گے, کیونکہ اس کے پاس اور گواہیاں نہیں ہیں. اگر وہ چپ رہتا ہے تو چپ بھی کیسے رہے, غیرت کی وجہ سے چپ تو نہیں رہ سکتا, کہ کوئی اور عورت ہو تو چپ ہو سکتا ہے, لیکن اپنی بیوی اپنے گھر میں ہو تو کیسے چپ رہ سکتا ہے. اور اگر اس کو قتل کر دیتا ہے اسی بات پہ غصے میں آ کے کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کو قتل کر دوں, تو اس کے اوپر بھی قصاص ہے, پھر قصاص لیا جائے گا, اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو کریں کیا پھر؟ تو پھر یہ آیات اتری نا, اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا کہ وہ مرد جو اپنی عورتوں پر, یہ صرف عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے, کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی غلط حالت میں دیکھ لیتی ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. وہ آدمی تو اول تو ایسا آدمی جو ایسا کام میں ملوث ہوگا, وہ اپنی بیوی سے کون سا ڈرتا ہوا, تو اسی وقت مان لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے تو میں نے ایسا کیا, اور پھر اس سے آگے کسی نسل کے کسی اور کی طرف منسوب ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. وہ لوگ جو, یعنی وہ آدمی جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَا, اور نہیں ان کے پاس کوئی گواہ, یعنی چار گواہیاں نہیں ہیں, ایک اپنی اور ایک اور تین, اِلَّا أَنفُسُهُمْ, مگر اپنے آپ کے سوا, سوائے اپنے اپنی جان کے, خود بس وہ آئی وٹنس ہیں. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ, تو گواہی ہوگی ان میں سے ایک کی, یعنی ایک کی کس کی, شوہر کی. اربع شہادات باللہ, چار گواہیوں کے برابر اللہ کے ساتھ, اللہ کے نام کے اوپر وہ چار گواہیاں کھائیں گے. اب چار لوگ نہیں ہیں اس لیے وہ خود ہی چار دفعہ گواہی کھائے گا, چار دفعہ قسم کھائے گا, سمجھ آ گئی بات. چار لے کر آنی تھی نا گواہیاں, تو نہیں ہیں, تو اب خود ہی وہ چار دفعہ بول رہا ہے. اور یہ سب عدالت میں ہوگا, لوگوں کی موجودگی میں ہوگا, گھروں کے اندر ہی نہیں آپس کے اندر طے کر دیا جائے گا, جرگہ بٹھا کے, اور وہ جی ہمارے خاندان کے بزرگ بیٹھ گئے یہ خود ہی فیصلہ کریں گے, یا ہمیں چار کی کیا ضرورت ہے, ہمارے خاندان کا اتنا بڑا آدمی ہے جس نے یہ دیکھا, ہمارے یہ بزرگ کو جھوٹ بولیں گے, نہیں آپ ان کے اوپر جھوٹ الزام لگا رہے ہیں, ان کو گواہیاں لانے کی کیا ضرورت. یہ سب کچھ نہیں ہوگا, یہ اتنی نیک عورت ہے, اس نے اگر بول دیا تو سچی ہی کہا ہوگا نا, اب آپ اس کو کہیں گے کہ گواہیاں لائے. ہاں, چار گواہیاں سب کے لیے. تو وہ بھی گواہی نہیں لا سکتا, تو اب چار دفعہ وہ گواہی خود دے گا, اللہ کے نام کی قسم کھائے گا, کس بات کے اوپر, انہو لمن الصادقین, کہ میں سچا ہوں, میری بات سچی ہے, اس کے اوپر چار دفعہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے کہے گا کہ میری بات سچی ہے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اسی وقت اس کو ختم کر دے, کیونکہ اگر اس نے اس کو دیکھا اس طرح کی حالت میں تو قتل کر دے اس کو, اور اس کا قتل جائز ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں کی گئی, بلکہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو قصاص ہے, یہ نہیں ہے اس کی چھٹی ہو گئی. والخامسۃ, اور پانچویں دفعہ, اب یہ جو پانچویں دفعہ کرنے سے پہلے نا جو امام ہوگا, یا جیسے میں نے آپ کو ابھی حدیث میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی, اسی طرح جو امام یا جو قاضی ہوگا وہ تلقین کرے گا کہ دیکھو باز آ جاؤ, جھوٹ نہ کہنا, دنیا کی سزا آسان ہے, آخرت کی بڑی مشکل ہے, دیکھو اپنے آپ کو آخرت کی سزا کا مستحق نہ بناؤ. اب اگر وہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں باز آ گیا, تو اب اس پہ حد قذف لگے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ چار گواہ نہیں ہیں نا. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں پانچویں بھی کھانے کو تیار ہوں, تو وہ پانچویں کیا کھائے گا, والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ, کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ, یہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, ان کانا من الکاظمین, اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں, اگر یہ بات میں نے تہمت لگائی بھی ہے, اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر. اب کیا ہے, اب اگر تو بات یہاں تک رک جاتی ہے اور عورت خاموش ہے اور عورت کچھ نہیں آگے سے کہتی, تو پھر عورت کو رجم کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ کیسی بات ہے, یہ تو جھوٹا الزام ہے, وہ یدراؤ انہا, اور دور کرتا ہے یا ٹال سکتا ہے اس عورت سے العذاب, ٹل سکتا ہے اس عورت سے عذاب, کس صورت میں, کس صورت میں ٹلے گا, اب عذاب سے مطلب کیا ہے؟ جو رجم کی سزا ہے وہ صرف اس صورت میں اس سے دور ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا یدراؤ کا مطلب کیا؟ دور کرنا. تو دور کیا چیز کر سکتی ہے اس عورت سے سزا کو؟ ان کے تشہد اربع شہادت باللہ, کہ وہ گواہی دے چار گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ, وہ بھی چار دفعہ قسمیں کھائے اللہ کو گواہ بنا کے, اللہ کا نام لے کے. کس بات کی؟ انہو لمن الکاذبین, کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے. وہ کون؟ شوہر. شوہر جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں. اور پھر جب یہ چار قسمیں کھا لے گی تو اب قاضی اس کو بھی کہے, دیکھو سن لو, ڈر جاؤ, اللہ سے ڈرو, آخرت کی سزا بڑی ہے, دنیا کی سزا ہلکی ہے. اس کو ڈرائے, اس کو ذرا تھوڑا تلقین کرے, اگر تو وہ باز آ جائے اور ابھی بھی مان لیتی ہے تو رجم کی سزا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں میں نے آگے بھی قسم کھانی ہے, تو پھر والخامسہ تھا, وہ پانچویں قسم کیا کھائے گی؟ ان غضب اللہ علیہا, کہ اللہ کا غضب ہو, اللہ کا غصہ ہو, ان کان من الصادقین, اگر یہ آدمی میرا جو شوہر ہے یہ سچوں میں سے ہے, اگر واقعی میں نے ایسا کیا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. یہاں پہ لعنت کی بات نہیں آئی, اللہ کا غضب ناک ہونا وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے, لعنت سے بھی. اور دیکھیں کیوں اس کے اوپر بڑی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ جو اگر یہ جھوٹی قسم کھا رہی ہے نا تو بہت بڑی کانسیکوینس ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے, اور یہ کس سزا سے بچی ہے؟ رجم کی. اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو وہ تو صرف قذف سے ہی بچا ہے نا, لیکن اگر اس کی جھوٹی قسم ہے تو پھر اس کا مطلب بہت بڑا گناہ تھا جس سے اس نے جھوٹ بولا. اب دونوں یہ قسم کھا لی دونوں نے, اب کہیں پہ بھی نہیں کسی نے کوئی رکا, نہ آدمی رکا تو نہ عورت رکی. اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ دو لیان کرنے والے اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب لیان کر لیا نا تو بس اب جدائی جدائی ہے, نو لیونگ ٹوگیدر. تو اب کیا ہے؟ اب ان کے اندر جدائی کرا دی جائے گی, ان کا آپس کا رشتہ ختم کرا دیا جائے گا. ولولا فضل اللہ علیکم, اور نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل تم پر, ورحمتہ اور اس کی رحمت, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ قانون دے دیا تو تم بڑی مشکل سے بچ گئے. اگر اس کی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آگے نہیں بتایا گیا, تو کا جواب نہیں دیا گیا. جیسے ہم کسی بات پہ کہیں نا, اگر تم باز نہ آتے تو پھر, یعنی پھر دیکھتے پھر تم کیا ہوتا کیا. اگر یہ اللہ قانون نہ دیتا, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون دے دیا, تو پھر تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے, کہیں قتل ہوتے, کہیں چیزیں ہوتی. اور ہم کسی اور کو کیا بتانا ہے, ہم لوگ تو خود ہی اپنے معاشروں میں دیکھ لیں کہ آئے دن ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ان قوانین کو صرف اب یہ قرآن میں ہی رہ گئے ہیں, امپلیمنٹیشن تو کہیں بھی نہیں ہے, کتابوں میں ہی ہیں بس. اور اس کے اوپر بحثیں اور اس کے اوپر باتیں سب کتابوں میں ہی رہ گئی ہیں. دیکھو پھر کیا ہوتا, پھر معاشرے میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اگر کوئی بھی جرم کر لیتا ہے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا. اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں جس نے یہ احکامات عطا کیے لوگوں کو. اگر وہ یہ احکامات نہ دیتا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی کہ آپ کرنا کیا ہے. کوئی جس طرح سے آج ہیں لوگ, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے اس سلسلے کے اندر, تو کیا معاشرے کے اندر کوئی رولز, کوئی لاز, کوئی چیز نہ, اس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بغیر کسی شہادتوں کے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, بغیر کسی شہادتوں کے قتل و غارت کیے جا رہے ہیں, بغیر کسی شہادتوں کے سزائیں دی جا رہی ہیں. جس کا جو دل چاہتا ہے اٹھ کے سزا دینا شروع کر دیتا ہے, وہ چیز ہے. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے تواب اور حکیم ہونے کے اس کے احکامات. اچھا آگے جو ہمارا قصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگنے کا. اس کا میں چاہتی ہوں کہ آپ کو آج وہ قصہ سنا دوں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آیات دیکھیں گے تو فوری ہمیں سمجھ آ جائیں گی. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے گئے. اس سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھی. آپ ایک الگ ہودج میں, جیسے کجاوا سا ہوتا ہے نا اونٹ کے اوپر, اس میں سفر کرتی تھی. واپسی کے سفر کے دوران ایک جگہ جب قافلے کا پڑاؤ تھا تو آپ صبح منہ اندھیرے قضائے حاجت کے لیے گئیں. واپسی پہ آپ کا ہار کہیں گر گیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اس کی تلاش میں آپ کو اتنی دیر ہو گئی کہ قافلے کے کوچ کا وقت ہو گیا. جن لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج اونٹ پہ باندھنے اور اتارنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی, انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیا. اور آپ چونکہ بہت دبلی پتلی تھیں اور آپ سمیت ہودج کا وزن بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا, اس لیے اٹھاتے ہوئے بھی ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہودج خالی ہے اور آپ اس میں ہیں ہی نہیں ہیں. بہرحال جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑاؤ کی جگہ پہ واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا. واپس آ کے آپ نے سوچا کہ اگر پیدل قافلے کے پیچھے جانے کی کوشش کروں گی تو نہ جانے رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک کے کس طرف چلی جاؤں, اس لیے بہتر ہے اسی جگہ پہ بیٹھی رہوں اور لوگوں کو جب میرے بارے میں پتہ چلے گا تو کہ میں ہودج میں نہیں ہوں اور وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے واپس آئیں گے تو میں اس جگہ پہ ان کو مل جاؤں گی. فیئر انف, بڑی سمجھداری کی بات تھی. چنانچہ آپ وہیں بیٹھ گئیں, بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں زمین پہ سو گئیں. اس زمانے میں عام طور پہ سفر کے دوران ایک آدمی کوئی پیچھے پیچھے قافلے کے سفر کیا کرتا تھا, تھوڑے ڈسٹینس پہ نا, کہ کوئی بیمار وغیرہ اگر کوئی ساتھی پیچھے رہ گیا ہے یا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے یا قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہے پیچھے جو رہ گئی اور قافلہ چلا گیا ہوا ہے, جیسے کہیں بھی آپ اسٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے, تو وہ اٹھا لے وہ اس آدمی کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. تو اس سفر کے دوران اس ذمہ داری پر صفوان بن معطل جو تھے وہ مامور تھے. وہ دن کے وقت قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پہ پہنچے تو دور سے انہیں گٹھڑی سی پڑی ہوئی دکھائی دی. قریب آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ پڑے ہوئے پایا. نیند کے دوران آپ کا چہرہ کھل گیا تھا اور حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا اس لیے پہچان گئے. حجاب کا حکم کب نازل ہوا تھا؟ سورہ عذاب میں, میں نے بتایا نا, سورہ نور سے پہلے سورہ عذاب نازل ہوئی تھی, اس کے اندر حجاب کا حکم آ گیا ہوا تھا, یہ پردے کا, چہرے کا چھپانے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی تھیں, اسی لیے جب حدیث بیان کرتی ہیں تو نیند کے دوران آپ کا چہرہ کھل گیا تھا اور حجاب کے حکم سے پہلے چونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا. اس کا مطلب حجاب جب آ گیا پھر اس کے بعد تو نہیں دیکھا, اور چونکہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو اس لیے وہ پہچان گئے. اور سورہ عذاب تقریباً 5 ہجری میں نازل ہوئی, تو اس سے پہلے تو خواتین حجاب نہیں کرتی تھیں اس طرح سے. تو حضرت صفوان نے جب ان کو دیکھا تو اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ سن کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی, تو انہوں نے آپ کے سامنے, یعنی حضرت صفوان نے ان کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس پہ سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلتے رہے. جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی بدبخت جو تھا اس نے وہ اپنے جو خبیث جس کا اندر بھی ہوتا ہے نا تو وہ پھر باہر بھی وہی نکلتا ہے, تو اس نے اپنے جو اندر تھا اس کے گندگی اسی کا اظہار کیا اور شور مچا دیا, خدا کی قسم تمہارے نبی کی بیوی بچ کے نہیں آئی. استغفر اللہ. باقی منافقین نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور یہ بات جو نہ بے سروپا بات, کسی نہ بات کا کوئی اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے جس کا, وہ ایک طوفان بن گئی اور منافقین کی سازش سے بہت سے جو مخلص مسلمان تھے نا وہ بھی متاثر ہو گئے, جن میں سب سے زیادہ بڑا نام آتا ہے حضرت حسان بن ثابت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے. اور پھر یہ حضرت عائشہ کی برات میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی اور پاکیز کی گواہی دے دی. اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں واقعہ عفق کہلاتا ہے, یعنی جھوٹ کسی کے اوپر تہمت لگا دینا. ٹھیک ہے.
ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ। चूँकि ये एक ही वाक्य से मुतालिक सारी आयात है तो हम इंशाल्लाह इनको इकट्ठे ही देखेंगे। अब तिलावत सुनते हैं यहाँ तक।
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم